السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف، اور سورۃ الکہف کا ہم اس وقت جو ہیں وہ ساتواں حصہ کر رہے ہیں، جس میں چوتھی کہانی اس سورت کی آ رہی ہے. اور یہ چوتھی کہانی اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کی اس جگہ پر، اس مقام پر بیان کی ہے. وہ بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ریئر کمبینیشن دیا تھا، جو اکثر و بیشتر آپ کو کمبینیشن انسانوں کے اندر نہیں ملتا، اور وہ کمبینیشن ہے پاور اور گائیڈنس کا، طاقت اور ہدایت کا. یہ کمبینیشن بہت ریئر ہوتا ہے. آپ اگر اپنے آس پاس آبزرو کریں، اور اگر آپ اوور آل ورلڈ وائڈ دنیا میں آبزرو کریں، تو آپ کو یہ دو کیٹیگریز بالکل الگ الگ نظر آتی ہیں. جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان دیا ہوتا ہے، جنرلی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، جنرلی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. اور ہم یہ خاص طور پر بات کر رہے ہیں پاور اور ریسورسز کی اقتدار کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جن کے پاس ہدایت ہوتی ہے ان کے پاس یہ اقتدار کی طاقت نہیں ہوتی، اور وائس ورسا، جن کے پاس پاور ہوتی ہے یا جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے یا جن کے پاس گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ ہدایت کی نعمت سے اکثر و بیشتر محروم ہوتے ہیں. اور یہ کمبینیشن آپ کو جو اس کہانی میں مل رہا ہے، یہ ریئر کمبینیشن ہے. ایک بادشاہ بھی تھا اور وہ ہدایت یافتہ بادشاہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہوئی تھی، اور اس کی زندگی کا جو مقصد تھا، جو آپ کو اس کہانی سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ تھا کہ وہ دنیا میں، علاقوں میں انصاف قائم کرنا چاہتا تھا. جسٹس کی اسٹیبلشمنٹ کرنا اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، جو آپ کو اس پوری کہانی سے پتہ چلتا ہے. اور اس نے جہاں جہاں لوگوں کی مدد کی، آپ کو اس کہانی میں اس کے تین سفر ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. جہاں جہاں اس نے لوگوں کی مدد کی وداؤٹ گیننگ اینی ورلڈلی انٹرسٹ اپنے لیے یا کوئی پرسنل انٹرسٹ، اس کے بغیر اس نے لوگوں کی مدد کی. اور یہی ہوتا ہے سیلف لیس کاز کرنے والا انسان، جو اپنی کسی ذاتی پرسنل گلوری کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اللہ کی تخلیق کو اپلفٹ کرنے کے لیے، ان کے لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے لیے. تو آیت نمبر 83 ہم نے شروع کی تھی، اور اسی پر ہم بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویسألونک عن ذی القرنین، اور وہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم، تم پر. اور اس کا ترجمہ ایک یہ سمجھ لیجئے کہ عربی کا ایکسپریشن ہے سأتلو علیکم، یعنی کہ میں تم کو پڑھ کر سناؤں گا. ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے. مطلب یہ تھا کہ جو کچھ آپ کے قلب پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کر دیا جائے گا، آپ اس کو پڑھ کر سنا دیں گے. تلاوت اسی سے لفظ بنا ہے، اتلو سے، جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا اتلو، یہی لفظ جو ہے اسی سے تلاوت بنا ہے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے آنا، تلا یتلو، کسی کے پیچھے پیچھے آنا. جب آپ تلاوت کرتی ہیں تو آپ اور میں قرآن کی اسی پروننسیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہے، تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ان سے کہیے، سأتلو علیکم، ان قریب میں تمہیں بتاؤں گا، منہ ذکر، اس کے بارے میں کچھ ذکر، اس کے بارے میں کچھ ریمائنڈرز تم کو دوں گا. یہ جو ذکرن کا لفظ آیا ہے، اس کے عربی میں میننگز ہوتے ہیں لیسن. ذکرہ کا مطلب لیسن بھی ہوتا ہے، ریمائنڈر بھی ہوتا ہے، میموری بھی ہوتا ہے. ذکرہ کا مطلب عبرا بھی ہوتا ہے، عبرا، جس کو عبرت اردو میں آپ کہتی ہیں عبرت حاصل کرنا. عبرتن یعنی کہ کسی چیز سے، کسی کہانی سے اپنے فائدے کے لیے کوئی سبق لے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات مینشن کی کہ اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کی کہانی سنائیں گے، تو لیکن وہ کہانی اللہ تعالیٰ اس کو ہسٹری کی کتاب کی طرح سٹیپ ون، سٹیپ ٹو، ایئر ون، ایئر ٹو کی طرح نہیں سنائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کہانی میں سے ان مقامات کو فوکس کریں گے جو کہ ذکرہ ہوگا، جس سے آپ اور میں لیسنز لے سکتے ہیں. جس سے آپ اور میں جو ہیں اپنے فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سیکھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی پوری زندگی کو کھول کر بیان نہیں کریں گے. آپ دیکھیں جب اصحاب کہف کا ذکر آیا تھا تو وہاں آیا تھا نحنو نقص علیک نبأہم بالحق, ہم تم کو اصحاب کہف کی انفارمیشن دیں گے. نبا کہتے ہیں کوئی بہت بڑی خبر, اور یقیناً اصحاب کہف کا جو معاملہ تھا وہ انیوژل معاملہ تھا. کچھ لوگوں کا 300 سال تک سوئے رہنا جبکہ انہوں نے کوئی ڈرگ نہیں لی ہوئی تھی, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے رات میں کھانا بہت کھا لیا تھا اس لیے ہم 300 سال تک سوتے رہ گئے, انیوژل معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو اس کی انفارمیشن دوں گا. اور یہاں پر بات کیا آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بادشاہ کی کہانی میں سے, اس بادشاہ کے لائف سٹائل میں سے صرف وہ بیان کروں گا جو ذکرن ہوگا, بس جو فائدہ مند ہوگا. پوری انفارمیشن اس بادشاہ کی نہیں دی جائے گی, اس لیے آپ کو اس بادشاہ کے بارے میں بہت ڈیٹیلز جو ہیں وہ احادیث اور قرآن سے نہیں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذوالقرنین کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا. ذوالقرنین نام کہاں سے آیا ہے؟ اصل میں ذوالقرنین جو ہے وہ نام نہیں ہے, اگین یہ ایک ٹائٹل ہے جو اس بادشاہ کو دیا گیا تھا. ذو عربی زبان میں کہتے ہیں اسم ہوتا ہے, اور جس لفظ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ذو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو اکثر ترجمہ کرتے ہیں والا. جیسے آپ کہتی ہیں ذو العرش المجید, بہت ہی بڑے عظیم تخت والا, عرش والا. آپ کہتی ہیں ذو الجلال والاکرام, جلال اور اکرام والا. اسی طرح سے یہاں پر آ رہا ہے ذو القرنین, اس کا مطلب کیا ہے؟ دو قرن والا. قرنین جو آ رہا ہے یہ عربی زبان کے اندر ڈیول کے لیے آتا ہے, اور اس کا قرن کا یوزلی ترجمہ کیا جاتا ہے ہارنز, سینگ. آپ کو مفسرین کی تفاسیر کے اندر ذوالقرنین کے نام اور ٹائٹل سے ریلیٹڈ کہ کیوں اس کو ذوالقرنین کہتے تھے بہت سی مختلف چیزیں ملتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرن کا لفظ جو تھا وہ عرب استعمال کیا کرتے تھے جب کوئی بھی چیز ان کے سر کے رائٹ اور لیفٹ ہوتی تھی, یہ جو جگہ, جیسے بچوں کی ہم پونی ٹیلز نہیں بنا دیتے, تو جو پونی ٹیلز ہوتی ہیں وہ اصل میں قرن ہوتی ہیں, رائٹ اور لیفٹ, تو وہ قرنین ہو جائیں گی. اور ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ ہسٹری, اب ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھنے والے ہیں, اور جو ہالی ووڈ کی بہت سی موویز بنتی رہیں جس میں بہت سی ہسٹری کی چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا, اور وہ تو رومن امپائرز اور گریک میتھولوجی تک کی موویز آپ کو بنتے ہوئے نظر آتی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ صرف عورتیں جو تھیں انہیں کی دو بریڈز نہیں بنتی تھیں, مرد بھی بریڈز بنایا کرتے تھے. اور اکثر و بیشتر وہ کلچر تھا ان لوگوں کے اندر کہ وہ مرد بھی لمبے بال ہوتے تھے اور دو بریڈز بنا کے رائٹ اور لیفٹ پھر اس کو یہاں پر جو ہیں وہ بند کر لیا کرتے تھے پورا ایک جوڑے کی طرح سے, تو وہ ایسے لگتا تھا جیسے دو یہاں پر لمپس ہیں. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو دو بریڈز بنایا کرتا تھا, اس لیے اس کے لیے نام اور ٹائٹل لیا گیا ذوالقرنین. ایک اوپینین اسکالرس کی یہ ہے کہ کیونکہ بادشاہ تھا اور ریسورسز والا بادشاہ تھا اور اس کی بہت جوائنٹ آرمی تھی, تو یہ کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی فیلڈ پر, کسی نہ کسی مہم پر, کسی نہ کسی ایکشن کی اس پر اسٹریٹجی پر کام کرتا رہتا تھا. تو جنگوں میں حصہ لینا, بیٹلز میں جانا, وارز میں جانا, اس کے لیے جو آرمر استعمال کرتا تھا اس کے اوپر دو سینگ بنے ہوئے تھے. تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ذوالقرنین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو آرمر تھا اس کے اوپر دو سینگ تھے, دو ہارنز بنے ہوئے تھے. کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہ بادشاہ کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ میں ٹریول کیا, اس نے مشرق کے بھی اینڈ تک گیا اور مغرب کے بھی اینڈ تک گیا, تو کیونکہ یہ دو بڑے ایریاز کو کور کر لیا تھا, اس کا کنٹرول تھا, تو اس کی یہ دو بڑی پاورز کی وجہ سے, اس کے کنٹرول کرنے کی پاور کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا ذوالقرنین. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرن جو ہے وہ سینچریز کو کہتے ہیں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے خیر قرونی قرنی, سب سے بہترین قرن یعنی سب سے بہترین وقت, سب سے بہترین جنریشن, جنریشن کے لیے بھی آتا ہے قرن, سینچری کے لیے بھی آتا ہے, ایرا کے لیے بھی آتا ہے قرن کا لفظ. تو بعض اسکالرز نے کہا کہ یہ جو شخص تھا ذوالقرنین اس نے دو سینچریز جو تھیں وہ دیکھی تھیں, یعنی اللہ نے اس کو لمبی عمر دی تھی. اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ لمبی عمر بھی تھی, اور اس نے کیونکہ لمبی عمر تھی اور انیوژل تھی تو دو نسلوں کو اس نے آبزرو کیا تھا, اسی لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں تھیں. بعض بہت انٹرسٹنگ آپ کو ہسٹری کی کتابوں میں, کیونکہ یہ پرسنالٹی آپ کو جو ہے وہ بعض ہسٹورینز بھی ڈسکس کرتے ہوئے ملتے ہیں ذوالقرنین کی, اور بعض ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا تھا بیکاز یہ جو دنیا کے دو اینڈز ہیں نارتھ پول اور ساؤتھ پول, یہ ان تک پہنچ گیا تھا. تو یہ جو دو پولز تک پہنچا تھا، دو اینڈز تک پہنچا تھا، اس لیے کہ آپ آگے آیات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مشرق میں گیا تو وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک آلموسٹ جو تھا وہ دنیا کا اینڈ تھا، اور مغرب میں گیا تو وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک دنیا کا اینڈ تھا. تو وہ بعض ہسٹورینز یہ کہتے ہیں، اور جن جو مفسرین جو ہیں وہ بہت زیادہ ان ہسٹورین سے انسپائرڈ ہیں، انہوں نے اس اوپینین کو اپنی تفاصیل میں مینشن کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ دو دنیا کے ہیمسفیئرس پر پہنچ گیا تھا، نارتھ پول اور ساؤتھ پول پر، تو اس کے لیے اس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ ٹائٹل تھا اس کا، ذوالقرنین. واللہ عالم اصل حقیقت کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. اس وقت ہم قرآن کے احکامات کے اوپر جو ہیں وہ بیٹھ کر ریسرچ نہیں کر سکتے کہ آج ہم اس کے اوپر کیسے عمل کریں گے. قرآن کے احکامات پر، شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس کے اوپر آپ اور میں آج بیٹھ کر ہسٹورینز کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے ریسرچ کر کے نئے رولز ڈرائیو نہیں کر سکتے، لیکن جہاں قرآن میں ہسٹری ہے اس میں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے جو قرآن کے الفاظ کی باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہ کیا جائے. تو یہ مختلف اوپینینز ہیں جو ذوالقرنین کے ٹائٹل کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں انسانیت کی چار ایسے بڑے بادشاہ رکھے جنہوں نے آلموسٹ دنیا پر رول کیا، مطلب اپنے اپنے ایریا پر، اپنی اپنی قوم پر صرف رول نہیں کیا بلکہ دنیا کے ایک میجر حصے پر رول کیا، جن میں سے دو مومن تھے اور دو کافر تھے. جو دو مومن تھے ان میں تھے ایک یہی ذوالقرنین اور دوسرے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو کنگڈم رکھی تھی، جو ڈومین رکھا تھا، وہ انیوژل تھا اور بہت بڑا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا یقیناً ان سے بڑا تھا. اس لیے کہ جانور اور پرندے اور جنات بھی جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے. تو دو کنگ، دو بادشاہ ایسے تھے جو مومن تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اقتدار دیا. اور آپ کو سلیمان علیہ السلام میں بھی یہی کمبینیشن نظر آتا ہے، گائیڈنس پلس پاور. طاقت کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے اگر طاقت جو ہے وہ ہدایت کے انڈر رہے، اور لوگوں کو پھر اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے. جو دوسرے دو بادشاہ تھے، کنگ تھے، جن کا ذکر حضرت مجاہد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں دو تھے ایسے جنہوں نے بہت بڑی کنگڈم اپنی ویسٹ اور ایسٹ میں بنائی. ان میں ایک تو تھا جس کو آپ بخت نظر کہتے ہیں، نبوکڈنظر، جو کہ عراق کا بادشاہ تھا، بیبیلون کا. اس کا بھی بہت ڈومین بڑا تھا، کافی اس نے کنگڈم اپنی بڑھائی تھی، بیک یارڈز بہت بڑھائے تھے، لیکن مسلمان نہیں تھا. اور یہ نبوکڈنظر وہی تھا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر بہت مرتبہ اور بہت سخت سزا جو تھی وہ امپلیمنٹ کروائی تھی. آپ اگر قرآن پڑھنے والے لوگوں میں سے اور ہسٹری، اسلامک ہسٹری جاننے والے لوگوں میں سے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سیویئر دو ڈاؤن فال بنی اسرائیل کو دیے تھے. ایک ڈاؤن فال جو تھا وہ اسی کے ہاتھوں آیا تھا، وہ پہلا ڈاؤن فال تھا جیوس کا، بنی اسرائیلیوں کا، جو کہ آیا تھا نبوکڈنظر کے ہاتھوں، بخت نظر کے ہاتھوں، بیبیلون کے بادشاہ کے ہاتھوں. تو ایک بہت بڑی حکومت رکھنے والا کافر بادشاہ جو تھا وہ بیبیلون کا کنگ تھا نبوکڈنظر، اور دوسرا جو تھا وہ تھا نمرود. اچھا، نمرود فرعون کی طرح ایک ٹائٹل ہے. ایک نمرود کو تو ہم جانتے ہیں، وہ کون تھا جس سے ابراہیم علیہ السلام نے آرگیومنٹس کیے تھے، یہ اسی کی بات ہے، نمرود ابن کنان، اسی کی بات کر رہے ہیں. اس کی بھی کنگڈم بہت بڑی تھی، اس لیے کہ جس ٹائم، جس ایرا کے اندر یہ نمرود ابن کنان تھا، اس وقت جو تھا وہ انسانیت اپنے ٹائم کے عروج پر تھی. جو اس وقت کا ٹائم پیریڈ تھا اس میں آپ کے جتنے بھی میتھمیٹیکل ڈیجٹس تھے، زیرو کا ڈیجٹ، اسی کے ٹائم پیریڈ میں جو تھا وہ ایجاد ہوا تھا. تو یہ وہ ٹائم تھا جس میں انسانیت جو تھی وہ کافی حد تک ڈیویلپ ہو رہی تھی، اور اپنے وقت کے بہت سے ایجادات جو تھیں وہ اس نمرود ابن کنان کی کنگڈم کے اندر ہوئی ہیں. تو یہ دو بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی بڑا زمین کے اوپر ڈومین دیا تھا، اور یہ مسلمان نہیں تھے، یہ جو تھے اللہ کے نافرمان تھے. جہاں تک ذوالقرنین کی بات ہے، بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، لیکن اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ ذوالقرنین جو تھے یہ نبی نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، آپ نے فرمایا ذوالقرنین نہ وہ فرشتہ تھا نہ نبی، بلکہ وہ اللہ کا بندہ تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا، جو اللہ کے ساتھ پرخلوص تھا، سنسیئر تھا، اور اللہ ان کے ساتھ پرخلوص تھا. اگر اگزیکٹلی آپ ہسٹری میں دیکھنا چاہیں کہ یہ کون سا بادشاہ تھا ذوالقرنین، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پہلے کا جو دور تھا اس کو پری ہسٹوریکل ایرا کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا جو دور تھا وہ ہسٹوریکل ایرا ہے، उसके बाद से हिस्ट्री लिखी जाना शुरू हो चुकी थी। और ये ज़ुल्क़रनैन जो है ये ईसा अलैह सलाम से तकरीबन 500 साल या 539 या 538 ईयर्स पहले की कोई पर्सनैलिटी है। इसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ये पर्शियन किंग था, किंग साइरस, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आती है अगर आप सारे तारीख के डॉट्स मिलाते हैं कुरान से और तारीख से, तो आपको जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिलती है वो ये मिलती है कि ज़ुल्क़रनैन वही था जिसको आप किंग साइरस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, याद रखें। जब कोई चीज़ आपके पास कुरान के अंदर स्ट्रॉन्गली क्लैरिफाई नहीं की गई, तो हमारा मुसलमान होने की हैसियत से मामला यही होना चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, उसको एक्सप्लोर करें अगर वो हिस्ट्री है, उसके बारे में जाने, डॉट से डॉट मिलाने की कोशिश करें। जो भी आपके पास जो हैं वो अकाउंट्स हैं, चाहे वो कुरान का अकाउंट है, नॉलेज ऑफ कुरान है, या नॉलेज ऑफ सुन्ना है, या आपके पास जो हैं वो बाकी आसमानी किताबें हैं, बाइबल वगैरह, ज्यूइश ट्रेडिशन, ज्यूइश हिस्ट्री इन जनरल, आपके पास जो है वो ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री मौजूद है, इन सब को लेकर बैठें। और अगर आप इनके डॉट्स से डॉट्स मिलाएं और विद इन द फ्रेम ऑफ कुरान एंड सुन्ना अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लोर कर पाते हैं तो गो अहेड, आप कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है उसके लिए फिर आपको इल्म हासिल करना होता है। तो मुख्तलिफ ओपिनियंस आपको स्कॉलर्स की मिलती हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम यही कह सकते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो ज़ुल्क़रनैन थे ये पर्शियन किंग थे, बाज़ कहते हैं कि नहीं ये इजिप्शियन किंग थे और फिरौनियों में से एक किंग थे जिनके पास हिदायत आई थी, बाज़ कहते हैं रोमन थे, बाज़ ने कहा ग्रीक थे। इनके बारे में एक चीज जो 13 सेंचुरी से पहले पहले बहुत प्रोमिनेंटली मुस्लिम स्कॉलर्स में आई थी एकदम से, वो ये थी कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं थे। बिकॉज दिस इज अ वेरी क्लियर फैक्ट, अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो टीचर और जो उसका असिस्टेंट था वो कौन था, किसको मालूम है? हिस्ट्री किसी ने पढ़ी नहीं? हिस्ट्री का स्टूडेंट एक डाइनिंग रूम में बैठा हुआ है। अच्छा, आप में से किस लोगों, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने का शौक नहीं है? अच्छा, यूजुअली बच्चियों को बहुत शौक होता है हिस्ट्री पढ़ने का, मुझे तो ये लगता है जो आपकी जनरेशन आ रही है। अच्छा, हमारी जनरेशन में हिस्ट्री पढ़ने का शौक मुझे लगता है इसलिए नहीं रहा कि हमने हिस्ट्री को बहुत ड्राई कर दिया है, या हमारे टाइम में जब हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में गए हैं हिस्ट्री को एक ड्राई सब्जेक्ट बनाकर हमें प्रेजेंट किया गया। हालांकि आप देखें कुरान में कितनी हिस्ट्री है, और कुरान की हिस्ट्री जिस तरह से अल्लाह ताला ने डिफाइन की है, अगर आप कुरान के फ्रेमवर्क को सामने रखकर आप ट्रेस करें कौम आद के बारे में हिस्ट्री के अंदर, तो आपको इस खूबसूरती से कुरान के डॉट्स से डॉट्स मिलते हुए नजर आते हैं। और कुरान ने तो इतना एलैबोरेट भी नहीं किया उनकी गलतियों को जितना हिस्ट्री उनकी गलतियों को एलैबोरेट करती है। और उसके बाद वहां से वो गलतियां पढ़ के आप कुरान के जो अजाब उनके ऊपर आए वो आप पढ़ते हैं, तब आपको एहसास होता है कि क्यों अल्लाह का गुस्सा इतना भड़का था, क्यों अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी कौम को उलट दिया था, आखिर वजह क्या थी। आप कौम लूत के बारे में पढ़ते हैं, इतना डिस्क्रिप्टिव अजाब अल्लाह ताला ने कुरान में क्यों बयान किया है कि वो जिस इलाके में रहते थे वहां पर जो थे वो लाइमस्टोन थे, उसके नीचे जो था वो ऑयल था, ऑयल के नीचे गैस थी, और उसके बाद ये सब जो है वन बाय वन ऊपर गया है, गैस निकली, गैस से ऑयल बर्स्ट हुआ, ऑयल बर्स्ट हुआ तो उसके ऊपर की जो लेयर थी वो लाइमस्टोन की थी, वो बर्स्ट होकर और ऊपर प्रेशर से गई है हवा में, और उसके बाद ये तीनों चीजें जब मिली हैं तो वो पूरा गर्म दहकता हुआ स्टोन जो था वो लोगों पर आकर गिरे हैं, उसके बाद उनके जिस्म जो थे वो बिल्कुल उसके अंदर धंस गए थे। क्यों अल्लाह ने इतना डिस्क्रिप्टिव अजाब रखा? बाज़ोकात अगर आप सिर्फ कुरान पढ़ रहे होते हैं और आप हिस्ट्री से उन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर रहे होते तो शैतान आपके दिल में डालता है कि अल्लाह तो कहते हैं अल्लाह बड़ा रहीम है, तो अल्लाह ने इंसानों को गुनाहों पर क्यों पकड़ा? आप जरा उनके गुनाह तो देखिए क्या थे, फिर आपको पता चलेगा। और उनकी अपनी हिस्ट्री में लिखे हुए, हम इंसानों के हाथों जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें पता चलता है कि किस हद तक जुल्म और गुनाहों में आगे बढ़ चुके थे। इसी तरह यहां भी यही मामला है कि आप और मैं ये देखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ज़ुल्क़रनैन नहीं हो सकता, इसलिए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो असिस्टेंट था, जो टीचर था, वो एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल का तो सब जानते हैं, एरिस्टोटल जो था वो मोनोथियज्म पर नहीं था, बहुत बड़ा फिलोसोफर था और मुशरिक था, पेगन मुल्क से उसका ताल्लुक था, पेगन डॉगमा से उसका ताल्लुक था और मुशरिक था, मुवहिद नहीं था, तौहीद पर नहीं था। और ज़ुल्क़रनैन के बारे में आप क्या पढ़ रही हैं कि ये मोमिन थे। हजरत अली का कौल आपके सामने आ गया, कुरान आपको बयान कर रहा है, मुफस्सरीन आपको बताते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में कहते हैं कि ये अच्छे नेक इंसान थे। इसका मतलब क्या है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं थे। तो बहरहाल इल्म हासिल करने वाले तारीख में अगर कहीं किसी चीज को पिन पॉइंट कर देते हैं तो गलती हो सकती है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। اصل چیز یہی ہے کہ قرآن ہر اینگل سے ہر انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہر وقت بیٹھ کے بس ڈوز اور ڈونٹس پر ہی بات ہوتی رہتی ہے, اگر وہ پٹ آف ہو جاتے ہیں بار بار شریعت کے کاموں کو سن کے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فلیور آف ہسٹری بھی رکھا ہے کہ دیکھو اچھا تمہیں ایسے بات سمجھ نہیں آتی, ڈائریکٹ رولنگ سے تو تم کہانی سے سمجھ جاؤ, تم ایگزامپل سے سمجھ جاؤ, کھولو اپنی ہسٹری انسانیت کی اور دیکھو جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی انہوں نے اپنی دنیا بھی کیسے خراب کی اور انہوں نے اپنی آخرت کا انجام بھی کیسے خراب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات جو ہے واضح کروائی اپنے ہی مسلم اسکالرس کے ذریعے. 13th century کے بعد اسکالرس آئے اور انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا کہ ذوالقرنین الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا وہ نہیں تھا, اور آپ کو اس کی شریڈ آف ایویڈینس بھی جو ہے وہ قرآن اور سنہ میں نہیں ملتی کہ الیگزینڈر دا گریٹ تھا. ابن تیمیہ نے بھی اس کو جو بعد میں کلیریفائی کیا تھا کہ ان کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ جو لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ ذوالقرنین الیگزینڈر دا گریٹ ہے وہ نہیں ہے. ایک رائے آپ کو ملتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے جو ہیں وہ خبریں اور کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. ابن عاشور ایک بہت بڑا نام ہے مفسر کا, ابن عاشور نے ایک پوائنٹ آف ویو اپنا دیا تھا, اور مفسرین انسان نہیں ہوتے, ہر مفسر یقیناً ہم سب سے علم میں بہت آگے ہوتا ہے, لیکن ہر مفسر غلطی کر سکتا ہے, انسان ہے. صرف پرفیکٹ ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے, اس کے بعد اگر کوئی پرفیکٹ ذات ہے تو وہ انبیاء اور رسولوں کی ہوتی تھی, باقی سب ہم عام انسان ہیں. ہاں ہم انسانوں میں بہتر ایمان کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے مفسرین ہوتے تھے. ایک نام مفسرین میں ابن عاشور کا آتا ہے, جن کا خیال تھا کہ ذوالقرنین جو تھا وہی تھا جس نے گریٹ وال آف چائنا بنائی تھی, اور ہمارے ہاں آج بھی بہت سے لوگ زبردستی گریٹ وال آف چائنا دیوار چین کو اس دیوار کو کلیم کرنے کے لیے بزد ہوتے ہیں کہ یہ وہی دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. ابھی آپ آگے پڑھ لیں گے, ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ بٹوین دا ٹو ماؤنٹینز, بٹوین دا ٹو بیریئرز تھی. آپ میں سے جن لوگوں نے دیوار چین دیکھی ہے وہ کیسی ہے, اٹس این اوپن دیوار, آپ اس کے رائٹ چلی جائیں یا لیفٹ چلی جائیں کوئی آپ کو منع کرتا ہے؟ کوئی بھی منع نہیں کرتا. ایک وقت وہ تھا مفسرین کا جس وقت نہ مفسرین کے پاس ٹیکنالوجی تھی, نہ میڈیا تھا, نہ ان کے پاس سیٹلائٹس تھے, نہ ان کے پاس گوگل میپ تھا, نہ گوگل ارتھ تھا. آپ گوگل ارتھ کو اب حاصل کر چکے ہیں نا, آپ کے لیے ہر چیز کو گیج کرنا آسان ہوتا ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے اس کو خود دیکھا ہے دیوار چین کو آپ جانتی ہیں, جو اس کو ڈاکیومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں وہ اس کو ڈاکیومنٹریز میں دیکھ لیں. جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ لوہے اور کاپر سے بنائی گئی تھی, اور دیوار چین عام برکس اور مٹی سے بنی ہوئی ہے, سمپل از دیٹ. تو یہ دیوار چین آج بھی اسٹرانگ اوپینین یہی ہے کہ یہ جو گریٹ وال آف چائنا ہے یہ ذوالقرنین کی بنی ہوئی دیوار نہیں ہے. پہلے وقتوں میں اسکالرز نے ایسے کہا, اور اسی وجہ سے پھر ہوتا یہ کہ جب انسان ایک لائن سنتا ہے, ایک پوائنٹ آف ویو سنتا ہے, تو پھر اسی پوائنٹ آف ویو میں آگے سوچنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے انسان کا کام, انسان کی ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. اس لیے کہ وہ دور ایسا تھا مفسرین کا جس میں سائنس جو تھی ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو ہر جگہ بیٹھ کے دنیا کی ہر جگہ کی جو ہے وہ ڈیٹیل مل جائے. اس کے لیے آپ کو ٹریول کرنا پڑتا تھا, خود جانا پڑتا تھا, ایکسپلور کرنا پڑتا تھا. تو آپ کو بعض کتابیں اسکالرس کی ہی ملتی ہیں تفاسیر جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایون یہ گریٹ وال آف چائنا جو تھی یہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ تھے یاجوج اور ماجوج جس کا قصہ ابھی یہاں آئے گا, وہ اصل میں منگولز یا ٹرکس تھے جو کہ جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا. اس لیے کہ بعض اسکالرس کہتے تھے کہ وہ آ چکے یاجوج اور ماجوج اور وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر چکے, جبکہ آپ کو اسٹرانگ اوپینین جو ملتی ہے آپ احادیث کو سامنے رکھیے, صحیح احادیث کو. یاجوج اور ماجوج جس وقت آ جائیں گے وہ دجال کے بعد کا وقت ہوگا, اور اس کے بعد پھر دنیا قائم نہیں رہ سکتی اتنے لمبے عرصے تک. ہم آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ اسکالرز نے اس کو مینشن کیا ہے, اسی لیے ہمارے ہاں بہت اسٹرانگ اوپینین میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار وہی والی ہے, یا جو چائنیز ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں چائنیز جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں. ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چائنیز یاجوج ماجوج ہیں. بعض اسکالرس نے کیوں کہا, اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں. دیکھیں اسکالرس, مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمان بس اس صدی کے اسکالر کو پڑھیں گے اور اس کے بعد نہیں پڑھیں گے. اگین میں بار بار آپ کا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں, میں شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس کی بات نہیں کر رہی. شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس اپنی جگہ بالکل اسٹرانگ فاؤنڈیشن کی طرح بالکل ویسے فکسڈ ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فکس تھے, ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. آج کوئی اسکالر بن کے یہ نہیں کہہ سکتا مثال کے طور پر کہ عورت کا جو ہے وہ حجاب نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. آج کوئی اسکالر بن کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سنت داڑھی رکھنا نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ دین کے پرنسپلس کو ہلا رہا ہے, اور جو دین کے پرنسپلس کو ہلائے گا ہم اس کو بالکل فالو نہیں کریں گے. دس از اے کلیئر کٹ تھنگ ان اسلام. ہاں جہاں تک ہسٹری کی بات ہے, جہاں تک رائے کی بات ہے, اور وہ رائے جو ہے وہ پرسنالٹیز کے بارے میں ہے, وہ علم کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتی ہے اور بدل سکتی ہے. تو کچھ مفسرین نے کہا تھا, آپ کو سید قطب ملتے ہیں جنہوں نے بہت اسٹرانگلی یہ کہا تھا کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں اور وہ تاتاریوں کی شکل میں آئے تھے, ان کی رائے تھی جو کہ کمزور رائے ہے. ایون آپ کو ایک بہت مشہور تفسیر ملتی ہے, تفسیر الازہر یونیورسٹی کی, تفسیر المراغی. یہ بھی بہت اچھے اسکالرس تھے اور بہت ان کی تفسیر بہت ہی اچھی تفسیر ہے, تقریباً 8 والیومز کی تفسیر ہے. ان کا بھی خیال یہی تھا کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں. تو یہ بڑے نام ہیں جنہوں نے کہے جب ہی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز فلوٹ کر رہی ہے. لیکن بہتر یہی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے رسول کہہ کے گئے تھے کہ علم حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف سنی سنائی پر مت جائیے, آگے بڑھیے اور علم حاصل کیجیے. آپ کو جو دین کے بارے میں, جو دین کی شریعت کے احکامات کے بارے میں بھی سنی سنائی باتیں ملتی ہیں, کیوں ان پر اتفاق کرتے ہیں؟ کیوں خود نکل کر سفر نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام کی طرح اور قرآن کے کورسز جوائن کرتے؟ نہیں, کیوں آگے بڑھ کر علم حاصل کرنے کے لیے استادوں کے پاس آ کر نہیں بیٹھتے؟ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارے ذہنوں کے کنفیوژنز دور نہیں ہوں گے, چاہے وہ ہماری ہسٹری کے بارے میں ہوں, چاہے وہ ہمارے صحابہ کے بارے میں ہوں, چاہے وہ ہمارے اسلام کے بارے میں ہوں. ہمارے کنفیوژنز دور کرنے کا ایک ہی حل ہے, اور وہ ہے علم حاصل کرنا. اور یاد کیجئے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا استاد خود نہیں بنا جاتا, علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے؟ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. ہم کہیں نہیں, میری تو فلٹر باٹل ہمارے گھر آتی ہے. ہاں بالکل, فلٹر واٹر آپ کی گھر آتی ہے, اسی لیے آپ کے لیے اب فیسلٹیز یہ ہو گئی ہیں کہ آپ آن لائن کلاسز جوائن کر سکتے ہیں. لیکن جس کے پاس وہ لگژری ہے کہ وہ اپنے گھر میں ریسورسز ہونے کی وجہ سے گھر سے نکل کے جا سکتا ہے اور علم حاصل کر سکتا ہے, یقیناً اس کی قربانی اس کو علم کو ایبزارب کرنے میں فائدہ دے گی. اور یقیناً اس کو جب اپنے جیسے اور لوگ بھی علم حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کے لیے عمل پر جمنا آسان ہو جائے گا. تو آپ کو یہ کچھ اوپینینز ملتے ہیں مختلف اسکالرس کی طرف سے, لیکن یہ بات کنفرمڈ ہے, اور سب آج کے اسکالرس چاہے وہ کنٹمپرری اسکالرس ہوں انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یہ اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے. قرآن جو چیز مینشن کرنا چاہ رہا ہے اصل میں فوکس اس پر ہونا چاہیے. ہمارا آج بھی فوکس اس بات پر رہتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں کون اور کہاں ہیں, ذوالقرنین تھا کون اور اس کی دیوار ہے کہاں, اینڈ اسٹل اے مسٹری کہ اس کی دیوار کہاں ہے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں, ابھی بھی یہ بات مسٹری ہے. ہاں لیکن کیونکہ ہم انسانوں کے اندر تاریخ جاننے کی کریونگ ہے تو اس کو مفسرین نے بہرحال پورا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام خاص طور پر کنٹمپرری اسکالرس سے لیا ہے. آپ نے مولانا مودودی کا نام سنا ہے, الحمدللہ مولانا مودودی اور امین احسن اصلاحی اور ایک اور اسکالر آتے ہیں ابو کلام آزاد. ابو الکلام آزاد, مولانا مودودی اور امین احسن اصلاحی, ان تینوں نے اس کے اوپر ہسٹری کی کتابیں اور جوش ٹریڈیشن اور بائبل کو سامنے رکھ کر انالیسس کیے ہیں کہ یہ تھا کون ذوالقرنین اور کیوں کیے ہیں, کیوں اتنا وقت لگایا. آسان کام ہوتا ہے 25 کتابیں سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں آپ اور اس میں سے پھر آپ اپنے نوٹس بنائیں, آسان نہیں ہوتا یہ. اس میں آپ کے گھنٹوں نہیں, اس میں آپ کے سالوں لگتے ہیں, مہینے لگتے ہیں, اس میں آپ کے دن لگتے ہیں. اس لیے کہ کتابیں کھول کھول کر پڑھنا اس میں تو بہت وقت لگتا ہے, لیکن جب آپ جا کر کسی کو بتاتے ہیں وہ بات, یا آپ لکھتے ہیں کوئی بات کسی کو سمجھانے کے لیے, تو وہ آپ ان ساری کتابوں کا ایسنس لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ان ساری کتابوں کی سمری لکھ رہے ہوتے ہیں. اور استاد کا کام یہی ہوتا ہے کہ استاد 20 کتابیں پڑھے یا 15 کتابیں پڑھے, اس میں سے پھر جو اس کو وہ حلوہ بنا کر پیش کر سکتا ہے وہ حلوہ بنا کر پیش کر دے. بعض اوقات لوگ آپ سے کہتے ہیں میں فلاں حدیث آپ کو بھیج رہی ہوں سمجھا دیں, یہ فلاں حدیث آپ کو بھیج رہی ہوں سمجھا دیں. واٹس ایپ کے اوپر بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ مجھ سے کہیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے 8 سال میں, پلیز مجھے 8 دن میں پی ایچ ڈی کروا دیں. ایسا نہیں ہوتا. علم حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیں 1 لائنر 2 لائنر کافی نہیں ہوتے. یہاں پر بھی جو ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا, تو ہم نے جو ہے وہ دورے قرآن کی جگہ ایک سورت کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم ایک سورت پر وقت لگائیں گے تاکہ ہم آپ کو تھوڑا بہت علم دے سکیں. ابھی بھی سورہ کہف کے اتنے خزانے ہیں جو ہم آپ کے سامنے کھول کر نہیں بیان کر سکتے, اس لیے کہ اس کے اندر اتنی اسٹریٹجیز آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایکسپلور کی ہیں اور رکھی ہیں سامنے, کہ انسان اس کو اپنے اپنے وقت کے حساب سے جانتا جائے اور اپنی دنیا کو بہتر بناتا جائے. جو کنٹمپرری اسکالرز ہیں انہوں نے تورات کو سامنے رکھ کر, جوش ہسٹری کو سامنے رکھ کر, اور ساری قرآن کی آیات کے ایسنس کو, کیونکہ قرآن کی آیات کا ایسنس بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور وہ اس طرح سے اسٹرانگ ہوتا ہے کہ قرآن میں ہمیں تو پڑھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا, ویس الونا کا ان دل کر نئین, وہ ایک ایک لفظ کو بلاغا کے اصول کے مطابق اس کی گرامر کی ڈائسیکشن کرتا ہے اور پھر وہ اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں سب امبیڈڈ ہے, اس لیے کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھ کر آپ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. ہم سب وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں, اب تو ترجمے اچھے لکھے جانے لگ گئے ہیں, ورنہ جو وقت مجھے یاد ہے میرے بچپن کا تھا, اور وہ ہمارے گھر میں ایک قرآن ہوتا تھا جو گرین پٹی کے ساتھ چلتا تھا, یا اللہ اگر کوئی اماں کہتی تھی بیٹا کبھی پڑھ بھی لیا کرو نیچے کیا لکھا ہے, تو وہ تین چار سینٹینسز کے بعد ایسا پٹ آف ہوتا تھا مائنڈ کہ کوئی کنیکشن ہی نہیں بن رہا, یہ لکھا کیسے ہے, اور اس کے بعد قرآن بند ہو جاتا تھا. یہ ہوتا تھا نا, اس لیے کہ, اور یہ تو اس وقت ہوتا تھا جب وہ لکھا ہی اتنی مشکل اردو میں ہوتا تھا. لیکن اگر آپ اس کو آج بھی دیکھیں, آپ کتنی بھی آسان اردو میں قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھ دیں, اٹ کین نیور گیو یو کمپلیٹ ایسنس. نہ قرآن کی تفسیر, نہ قرآن کا ترجمہ, نہ قرآن کی گرامر آپ کو قرآن کا مکمل ایسنس تو نہیں دے سکتے, لیکن آپ اس میں کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں. ترجمہ آپ کو تھوڑا سا ایسنس دیتا ہے, سمجھیں ترجمہ دے گا, لیٹ سے ہم اس کو پرسنٹیج میں کہیں تو ترجمہ دے گا آپ کو 10% ایسنس آف دا آیا. آپ گرامر پر جائیں گے سیکنڈ اسٹیج پر تو وہ آپ کو کتنا ایسنس دے گا, لیٹ سے وہ آپ کو 10+30 اور ایسنس دے دے گا. اس کے بعد آپ تفسیر پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو +30 اور ایسنس دے دے, پر ابھی بھی جتنا آپ کے پاس باقی بریکٹ بچ جائے گا وہ کوئی انسان اس دنیا میں کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے اس آیت کا مکمل مفہوم سمجھ آ گیا.